آج جو تلاوت کیا گیا ہے اس میں شروع میں جو مضامین ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو کبھی قتل نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کا قتل کرے، اور اس پر بہت سخت وعید ہے. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اختلافات تو ہو ہی جاتے ہیں، بعض مرتبہ جائیداد میں ہو جاتا ہے، کاروبار میں ہو جاتا ہے، تعلقات میں ہو جاتا ہے اور دوسری چیزوں میں، تو پھر اس میں ایک دوسرے کے خلاف انتہائی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ نقصان پہنچانے کے واسطے پھر آدمی مختلف تدابیر کرتا ہے، تو اس میں اگر کسی کو جان لینے کی بھی ضرورت پڑے تو جان بھی لے لیتا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. البتہ بعض تفصیلات اس میں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض صورتوں میں جائز بھی ہو جاتا ہے، تو وہ علماء کرام بتائیں گے کہ کس صورت میں کسی آدمی کی جان تک لینا، یعنی اتنا نقصان پہنچانا کہ اس کی جان چلی جائے، یہ جائز ہے. باقی اگر وہاں تک نوبت نہیں پہنچی ہے تو کسی کی جان لینا جائز نہیں ہے. مسلمان کی جان اور اس کا مال اور اس کی عزت تینوں دوسرے مسلمان کے نزدیک محترم ہیں، قابل احترام ہیں، ان کی حفاظت بھی ضروری ہے اور ان کی رعایت بھی ضروری ہے. اگر کسی آدمی نے غلطی سے کسی کو مار دیا، اس کے ذمن میں ایک بات یہ بھی سنا دوں گی، یہ مارنا جو ہے کسی دوسرے کو قتل کرنا، بعض مرتبہ تو لڑائی کی شکل میں ہوتا ہے، بعض مرتبہ خود ہوتا ہے، بعض مرتبہ کسی سے یہ کام لیا جاتا ہے، کرائے کے مارنے والے ہوتے ہیں ان کو لگا دیا پیسہ دے کے، اور بعض مرتبہ یہ ہے کہ یہ امن عملیات کے چکر میں بھی یہاں تک نوبت جاتی ہے، شہر ہے، جادو ہے، دوسری قسم کی چیزیں ہیں، اس میں بہت سے درجات ہیں، بعض اس میں یہاں تک ہیں کہ اس میں دوسرے آدمی کی جان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اگر کسی نے کسی کے خلاف ایسی حرکت کی اور اس کی جان کو نقصان ہو گیا اور وہ اس کا حقدار نہیں تھا، تو اس صورت میں بھی یہی گناہ ہوگا، قتل نفس کا گناہ ہوگا. اور قتل نفس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اس کی جزا جہنم ہے ہمیشہ کی. جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی جزا جہنم ہے ہمیشہ کے لیے، اور اللہ کا غصہ ہے اس کے اوپر، اور اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، اور اللہ نے اس کے لیے بہت سخت عذاب تیار کیا ہوا ہے. اتنی سخت وعید آئی ہے. علماء نے فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید یا تو کافر کو دی گئی ہے جو ایمان نہیں لایا، یا پھر مسلمان کے قتل کرنے والے کو دی گئی ہے. ویسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مستحل کے لیے یہ ہے، یعنی اگر وہ حلال سمجھے، دوسرے مسلمان کی جان کو حلال سمجھے تو یہ وعید ہے، اور اگر حلال تو نہیں سمجھتا مگر غصے میں کر دیا ایسا، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ بہت لمبی مدت کے لیے وہ جہنم میں جائے گا، اتنی لمبی مدت کے لیے کہ اس کو ہمیشہ بول سکتے ہیں، ہمیشہ تو نہیں ہے وہ لیکن ہمیشہ سے جیسا، بہت لمبی سزا اس کو جہنم میں بھگتنی پڑے گی. اور اگر غلطی سے کسی مسلمان کا مرڈر ہو جائے تو اس کی تفصیلات ہیں کہ ایک تو آدمی کو ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا تاکہ وہ غلطی کا کفارہ ہو، اور دوسرے یہ کہ جس آدمی کو قتل کیا ہے اس کے ورثہ کو اس کا پیسہ دیا جائے گا، دیت کہتے ہیں اس کو اسلام میں، یعنی اس کا ہرجانہ دینا ہوگا تاکہ مقتول کے جو ورثہ ہے اس کو ان کو کچھ فائدہ پہنچے. وہ اس زمانے میں 100 اونٹ ہوتے تھے، 100 اونٹ یا ان کی قیمت دی جاتی تھی، آج بھی 100 اونٹ یا ان کی قیمت مقرر کی جائے گی اس کے حساب سے. دین کی محنت کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کا فرق اللہ نے بیان فرمایا ہے، فرمایا دونوں برابر نہیں ہیں، اگرچہ سب مسلمان اچھے ہیں، وکل معاذ اللہ الرجنا، سب مسلمانوں سے اللہ اچھائی کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان وہ ہیں جو دین کی محنت کرتے ہیں اور ایک مسلمان وہ ہیں جو دین کی محنت نہیں کرتے ہیں. تو جو دین کی محنت کرنے والے مسلمان ہیں ان کا درجہ بہت بڑا ہے، یہ فرمایا ان کے لیے ایک تو فضیلت بھی ہے، اللہ کے پاس درجے بھی ہیں، اور اللہ پاک کے پاس مغفرت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں رحمت بھی ہے، اس کے لیے دین کی محنت کرنے والوں کے لیے. اللہ پاک نے ایک بات یہ فرمائی اس میں کہ مسلمانوں کو جہاں پر بھی ہوں دین پر چلنے کی پابندی ہے، ایکسکیوز نہیں ہے ان کو، وہ یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم مجبور ہیں، معذور ہیں، ہمارے حالات ساتھ نہیں دے رہے تھے اس لیے ہم دین پر نہیں چل سکے، یہ عذر کل قیامت میں نہیں سنا جائے گا کسی بھی مسلمان سے. بلکہ اگر کوئی آدمی اس حالت میں مرے گا اور فرشتے اس کو وہ پوچھیں گے کہ تم کس حالت میں تم تھے دنیا کی زندگی میں، تو وہ یوں کہیں گے کہ ہم مجبور تھے، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو وہ فرشتے کہیں گے اللہ کی طرف سے کہ کیا جس جگہ پر تم تھے اسی جگہ رہنا ضروری تھا؟ علم تکن ارب اللہ واضح، اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، اتنے تنگ تھی کہ آپ وہیں رہ سکتے تھے، کسی اور جگہ نہیں رہ سکتے تھے، آپ کو وہاں چلے جانا تھا، اگر آپ چل سکتے تھے دین پر تو ٹھیک ہے رہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ عام علماء کرام فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ ایسے ممالک میں جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، مسلمان کو رہنا جائز ہے ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ کہ وہ اپنے دین پر چل سکتا ہو۔ اگر وہ اپنے دین پر چل، بہت سے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کا رہنا جائز ہے کہ نہیں، جائز ہے، رہ سکتا ہے آدمی، یہ ہے کہ اس کو اپنے دین پر چلنا پڑے گا، اس کو اپنے دین پر چلنے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے مذہب پر چلو، دوسرا آدمی اپنے مذہب پر چل رہا ہے، اور اس ملک میں تو ویسے بھی فریڈم ہے کہ آزادی ہے، آدمی اپنے مذہب کے معاملے میں خود مختار ہے، تو یہ تو سہولت کی بات ہے، تو اس ایسی سہولت کی جگہ پر فائدہ اٹھاتے ہوئے آدمی اگر رہنا چاہے رہ سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے جائز حدود کے اندر۔ تو یہ ہے کہ لیکن اگر دین پر نہیں چلتا ہے اور اس میں یہ کہتا ہے کہ میں مجبور تھا اس وجہ سے میں دین پر نہیں چل سکا، تو فرشتے اس وقت کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتو حاضر کیا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم وہاں چلے جاتے؟ اب اس کا انجام یہ ہوگا تمہارے اس کہنے کا کہ اولئک مأواہم جہنم، جہنم ٹھکانہ ہوگا، وساعت مصیرہ، اور سب کو پتا ہے کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، تو یہ کہنے کی وجہ سے کہ مجبور سے چھوڑا نہیں جائے گا، یہ فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ البتہ کچھ لوگوں کو معذور بھی قرار دیا جائے گا، وہ معذور مرد یا معذور عورتیں اور بچے جو جانے کی اس جگہ سے گنجائش ہی نہ رکھتے ہوں، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں، یہ بھی فرمایا۔ اور جو آدمی اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو پھر وہ یقیناً گنجائش پائے گا۔ کسی آدمی کا یہ طے کرنا ہو کہ مجھے دین پر چلنا ہے، اگر میں یہاں رہتے ہوئے دین پر نہیں چل سکتا ہوں تو میں یہاں سے چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب یہ جائے گا تو ہماری طرف سے گنجائش ضرور ملے گی، ہم سہولت دیں گے اس کو۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے اس کا ثواب کر لیتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہے گا تو آپ کیسے رہے گا، نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا ثواب دے دے گا۔ نماز میں جو قصر ہے سفر کی حالت میں، اس کا بیان اسی پانچویں پارے میں ہے کہ جب آدمی سفر میں جا رہا ہو تو بجائے پوری نماز پڑھنے کے وہ فرض نماز کو آدھی پڑھے گا، یعنی قصر کرے گا، یعنی جو چار رکعت والی نماز ہے وہ دو رکعت میں ہوگی، اور جو تین رکعت والی ہے وہ تین رکعت میں ہی ہوگی، اور جو دو رکعت والی ہے وہ دو رکعت میں ہی ہوگی۔ اور یہ قصر جو ہے صرف فرضوں میں ہوتا ہے، سنت اور نفل میں نہیں ہوتا۔ البتہ اس میں تفصیل علماء نے لکھی ہے کہ سفر میں دو حالتیں ہیں، ایک چلنے کی حالت، ایک ٹھہرنے کی حالت۔ فرض کرو یہاں سے ڈیٹرائٹ جا رہے ہیں، تو ایک ہے راستے میں ریسٹ ایریا وغیرہ پہ آپ رکے نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ جو رکنا ہے چلنے کے دوران رکنا ہے، تو یہ اس میں سنتیں معاف ہیں، اس میں صرف فرض پڑی جائے گی اور وہ قصر پڑی جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ڈیٹرائٹ پہنچ گیا ایک آدمی، لیکن اس کو صرف دو ایک روز وہاں رہنا ہے، مسافر ہونے کی حالت میں ہے وہ، تو وہاں سنتیں اس سے معاف نہیں ہیں جب تک وہ وہاں ٹھہرا رہے گا۔ فرض نماز تو قصر کرے گا اگر وہ خود پڑھتا ہے یا مسافر ہی امامت کرتا ہے، تو مقیم اگر امامت کر رہا ہے، وہاں کا آدمی امامت کر رہا ہے، مسافر آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو پوری نماز پڑھ لے گا وہ۔ خود تنہا پڑھنا پڑ گیا اس کو تو وہ قصر کرے گا، یا خود کو امامت کرنا پڑ گیا تو وہ قصر کرے گا، یا خود اس کے ساتھیوں میں سے کوئی امامت کیا مسافر تو وہ قصر کرے گا۔ اگر مقیم کے پیچھے پڑے گا تو پوری نماز اس کو ادا کرنی پڑے گی، اور سنتیں جو ہے وہ وہاں پڑھی جائیں گی حالت قیام میں، اس کا بیان ہے۔ حالت خوف کی نماز کا بیان بھی کیا گیا ہے اسی اثنا میں۔ مسلمان سے نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر مسلمانوں کی لڑائی چل رہی ہو اور دشمن آمنے سامنے ہو، اور ایسی صورت میں موقع نہ ہو نماز کا کہ نماز کے لیے یہ ٹائم دیں گے، تو دو گروپ کر دینے کا حکم ہے، آدھے دشمن کے سامنے کھڑے رہے اور اس کے مقابلہ کرتے رہیں، اور آدھے جو ہے وہ نماز پڑھتے رہیں، اور وہ آدھے جو نماز پڑھیں گے وہ آدھی نماز پڑھیں گے، پھر وہ آدھے واپس آ جائیں گے، اور یہ آنے جانے میں نماز نہیں ٹوٹے گی ان کی میدان جنگ میں۔ پھر یہ آدھے جو پہلے کھڑے ہوئے تھے دشمن کے مقابلے میں وہ جائیں گے، وہ آدھی نماز پڑھ کے آئیں گے، پھر پہلے والے جائیں گے وہ اپنی نماز پوری کریں گے، جب وہ آ جائیں گے تو دوسرے والے جائیں گے اپنی نماز پوری کریں گے، مگر نماز پڑھیں گے اور پوروں کی ایک جماعت ہوگی، آپ اندازہ لگائیے، دو ٹکڑیوں میں پڑھیں گے اور آدھی آدھی پڑھیں گے اور پوروں کی ایک جماعت ہوگی، مگر یہ جب ہے جب امام ایسا ہو کہ سب اسی ایک کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہوں, جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کون دوسرے کی امامت پسند کرتا تھا, سب آپ کے پیچھے پڑھتے تھے, جس کو حضور کی امامت مل گئی اس کا رہنے کیا. تو ان کے لیے یہ خاص طور پر بیان کیا گیا کہ آدھی پڑھو پھر آدھی جاؤ پھر آدھی پڑھو پھر آدھی جاؤ, اس طرح پورے لوگ ڈیوائڈ ہو کے پڑھیں گے اور پڑھیں گے ایک ہی امام کے پیچھے. لیکن اگر کسی کے لیے ایسی بات نہ ہو اور دو امام میسر ہو جائے تو آدھا گروپ کر کے ایک امام کے ساتھ نماز پڑھا دی جائے, دوسرا گروپ کو پھر دوسرے امام کے ساتھ پڑھی جائے, لیکن نماز پھر بھی معاف نہیں ہے. نماز کو نماز ہر مسلمان کے ذمے, چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو, جوان ہو ادھیڑ عمر کا ہو, مرد ہو عورت ہو, بیوی ہو غیر بیوی ہو, محنت کرتا ہو آرٹ جاب کرتا ہو ہارڈ جاب کرتا ہو یا کہ ریگولر جاب کرتا ہو آرام قسم کسی بھی قسم کا کرتا ہو, نماز بہرحال نماز جن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنا آدمی کے لیے ضروری ہے. اور نماز اپنے وقت پر ہی ادا ہوتی ہے, ان صلاح تکانت عالم المؤمنین کتاب و موقوتا, نماز ایمان والوں پر وقت کے ساتھ فرض ہے. وقت سے پہلے پڑھ لیں گے تو ہوگی نہیں وہ, اور وقت ہو جانے کے بعد دیر کر کے پڑھیں گے تو دیر کرنے کا گناہ الگ ہوگا. ٹائم کے ساتھ میں پڑھنا البتہ اس میں گنجائش ہے, فلیکزیبلٹی ہے کہ یہ وقت سے لے کے یہ وقت کا ٹائم رہتا ہے, اس میں آپ اپنی سہولت سے جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں. جو اور مضامین ہیں اس میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا جو گروپ ہے یعنی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین, بعد میں آنے والے مسلمانوں کو ان کی بھی اتباع ضروری ہے. اللہ کی اتباع ہے, اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے, اور اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ جو لوگ ہیں سبیل المؤمنین کہتے ہیں ان لوگوں کی پیروی بعد میں آنے والوں کو کرنا ہوگا, یعنی وہ صحیح ہے. اصل میں جو بھی جیسے مثال کے طور پر یہ پانچویں پارے میں ہی اور چھٹے پارے کے شروع میں بھی وضو کرنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے آپ کو. سمپل اس میں صرف چار چیزوں کے بیان ہیں اور لمبی چوڑی کوئی بات اس میں نہیں ہے. منہ دھو اور جناب والا ہاتھ دھو اور سر کا مسا کرو اور پیر دھو. جب وضو کا بیان ہے قرآن پاک میں تو یہ چار ہی ہے, لیکن یہ جو وضو کا بیان ہے 18 سال وضو کرانے کے بعد آیا تو ہے. صحابہ کرام اس سے یہ آیت اترنے سے 18 سال پہلے سے وضو کرتے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے. تو یہ جو آیت وضو ہے, وضو کی جو آیت ہے, اس کا مطلب وہ وضو ہے جو صحابہ کرتے تھے. اس میں مین یہ چار چیزیں ہیں, بقیہ کمپلیٹ جب ہوگا جب ویسا کیا جائے گا جیسے حضور نے سکھایا ہے. ایک ہوتا ہے اس کا ضروری درجہ, اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا, اور ایسے اس کے کمال کا درجہ. تو کمال کے درجے میں وضو میں یہ اتنا ہی نہیں ہے صرف, وہ تو اس میں مسواک بھی ہے, اس میں کلی کرنا بھی ہے, ناک میں پانی ڈالنا بھی ہے, تین تین مرتبہ دھونا بھی ہے, پہلے ہاتھ بھی دھونا ہے کلی کرنے سے پہلے, پھر منہ کو تین مرتبہ دھونا ہے, پھر ہاتھ تین مرتبہ دھونا ہے, پھر سر کا مسا کرنا ہے, پھر پیر تین مرتبہ دھونا ہے, پھر انگلیوں کا خلال کرنا ہے, داڑھی بڑی ہے تو داڑھی کا خلال کرنا ہے. یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں, مگر یہ قرآن پاک میں نہیں ہے. وہ چیز وہ کیا ہے, حضور احباب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحابہ کو اور ان کی تربیت فرمائی. تو سبیل المؤمنین بولتے اس کو, اللہ کی بات, اللہ کے رسول کی بات اور ایمان والوں کا راستہ. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور ایمان والوں کے راستے کے برخلاف دوسرے راستے پر چلے گا, بھائی غیر سبیل المؤمنین, تو ہم اس کو جانے دیں گے اس کی طرف اور جہنم میں داخل کر دیں گے. اس وجہ سے صحابہ والے طریقے کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے, اسی لیے صحابہ سے تیلی کرنا ہمیشہ اپنے عقیدوں کو بھی اور اپنے اعمال کو بھی, اپنی زندگی کو اور قرآن پاک کی تفسیر کو, قرآن پاک کے احکامات کو, حدیث شریف کی تشریح کو, حدیث کے احکامات کو, سب کو کس سے ملا کے دیکھا جائے گا, صحابہ سے, کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا کیا مطلب سمجھا اور اس پر کیسے عمل کرتے تھے. صحابیات نے اس آیت کا کیا مطلب سمجھا اور کیسے وہ عمل کرتے تھے. جیسے تراویح کا مسئلہ ہے, صحابہ کرام تراویح کتنی پڑھتے تھے, یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو صحیح بات مل جائے گی. خالی ورلڈ پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کنفیوز ہو جائے. صحابیات برقع کیسا کرتے تھے, اگر آپ صحابیات کو دیکھیں گے تو صحیح چلے جائیں گے, لیکن اگر آپ ورلڈ پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کنفیوز کر دیں. تو یہ ہے بات کہ سبیل المؤمنین جو ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے پر چلے گا ہم جانے دیں گے اس کو, کیونکہ یہ دنیا ہے, غلطی پہ چلے گا آدمی تو غلطی پہ چلائیں گے, صحیح پہ چلے گا تو صحیح پہ چلائیں گے, ہم اس کو جانے دیں گے. لیکن سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد پھر وہ جہنم میں جائے گا, اور اس لیے جہنم وہ ساتھ مصیبت. اللہ نے شیطان کا ذکر ایک جگہ کیا اور پھر خود ہی اس پر لعنت بھی فرمائی لعنہ اللہ. اس کے بعد اس کا ایک ذکر, اس کا ایک ایگریمنٹ, اس کا ایک وعدہ جو اللہ کے ساتھ ہے اس نے اللہ کے سامنے کیا, اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے سامنے یہ کہا کہ میں تمہارے بندوں کا ایک حصہ اپنے لیے بنا لوں گا, اپنے لیے خاص ان کے اعمال میرے لیے ہو جائیں گے, اور ہوگا یہ کہ میں ان کو ایک تو غلط آرزوؤں میں ڈالوں گا اور دوسرے یہ کہ غلط راستے میں ڈالوں گا, اور تیسرے یہ کہ ان کو حکم جو دوں گا, تربیت جو دوں گا, وہ جن جن طرح کا ہو, جس جس طریقے کے ہوں گے اس میں ایک یہ بھی ہوگا کہ آپ جو شیپ پسند کرتے ہیں مردوں اور عورتوں کے لیے اس پہ رہنے نہیں دوں گا. ولا امرنہم فلیغیرن خلق اللہ, میں ان کو اس بات کا حکم دوں گا کہ آپ جس طرح رکھنا چاہتے ہیں کہ عورت کا شیپ یہ آپ چاہتے ہیں, مرد کا شیپ یہ آپ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیزائن پسند کیا ہوا ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے, ایک خاص سیٹ اپ ہے ان کا, تو میں ان کو اس پر رہنے نہیں دوں گا, یہ اس نے وعدہ کیا ہے. مفسرین نے اس آیت کے ذمے میں وہ تمام غلطیوں کو بیان کیا ہے جو اس وقت مردوں میں اور عورتوں میں پائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کا ایک شیپ پسند کرتے ہیں کہ مرد ایسا چاہیے ان کو, آپ اپنی طرف سے کس میں اچھے دکھ رہے ہیں, آپ کس میں کمفرٹیبل ہیں, کون سی آپ کے لیے نوعیت جو ہے نا راحت والی ہے, اس پہ بحث نہیں ہے. اللہ نے مردوں کے لیے خاص طریقہ پسند کیا ہوا ہے ان کی وضاحت کا, شکل صورت کا, اور عورتوں کے لیے خاص پسند کیا ہوا ہے, حتیٰ کہ لباس میں بھی ان کے اندر امتیاز ہے. اس کی وجہ سے لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں والا لباس اختیار کریں, اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں والا لباس اختیار کریں. یہ نہیں کہ نوکری کرنا ہے, جاب کرنا ہے, لہٰذا ہمارا لباس بھی مردوں والا ہو, لعنت ہے, اور جتنی دیر اس لباس میں رہیں گی لعنت میں رہیں گی. تو عورتوں کے لیے خاص شیپ ہے اللہ کی طرف سے مقرر, مردوں کے لیے خاص شیپ ہے اللہ کی طرف سے مقرر. شیطان نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کو اپنا جو حصہ ان سے بنا لوں گا, ایک آپ کے بندے ہوں گے کچھ میرے بھی بندے ہوں گے, جو میرے بندے ہوں گے اس میں ایک کام جو ان سے کرواؤں گا وہ یہ کہ جو شیپ آپ کو پسند ہے وہ اس میں چینج کرا دوں گا تو وہ میرے ہو جائیں گے, یہ کہا. اور اللہ نے فرمایا کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کھلے ہوئے نقصان کے اندر پڑے گا, اس کا نقصان خود اس کو بھگتنا پڑے گا. سب سے اچھا دین, ایک ہے سب سے اچھی بات, سب سے اچھی بات اللہ کے پاس وہ ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے, لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی جو بات ہوتی ہے وہ سب سے اچھی بات. سب سے اچھا دین, سب سے اچھا دین وہ ہے کہ جس میں آدمی اللہ کی بندگی کو اپنے اوپر لاگو کر لے. امن احسن دین من اسلم وجهه لله وهو محسن, اپنے چہرے کو اور اپنے ذات کو حوالے کر دے اللہ تعالیٰ کے اور وہ مسلم ہو, یعنی پوری طرح فرما بردار ہو اور ملت ابراہیم کی وہ نقل کرے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے. اور اس بات کو یاد رکھو, ایک مضمون بہت دہرایا گیا ہے دو رکوں میں, وہ یہ ہے کہ یہ پکا یاد رکھو کہ ہر چیز کے مالک اللہ, آسمانوں کے اندر کی اور زمینوں کے اندر کی, آسمانوں اور آسمانوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں, زمین اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں, ان دونوں کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں, تم اور تمہاری ملکیت میں جتنی چیزیں ہیں, تمہاری جائیدادیں, تمہارے مکان, تمہارے بیوی بچے, تمہاری سواریاں اور تمہارا کاروبار, تمہارا جو کچھ بھی ہے اس میں تمہارا کچھ نہیں ہے, اللہ مالک ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ مالک ہے آسمانوں کا اور اس کے اندر کی چیزوں کا, اور اللہ مالک ہے زمین کا اور زمین کے اندر کی چیزوں کا اور ان دونوں کے درمیان کا. یہ مضمون بہت مرتبہ بیان کیا گیا ہے, اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کو خاص بات ہوتی ہے تو اس کا بہت بار بار ذکر فرماتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کی صلح کرنے کے متعلق بھی تھوڑی باتیں فرمائی گئی ہیں, اور صلح کر لینا تفریق کرنے کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے. یہ فرمایا جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو دو طرح کی باتیں آ جاتی ہیں, یا تو دونوں سپریٹ ہو جائیں, اور یا یہ کہ پھر کہیں سن کے کچھ آپس میں ایک دوسرے سے یعنی مصالحات کی بات بیچ میں آدمی کو آدمی پڑھ کے مصالحات کرا دے. تو یہ فرمایا گیا کہ کوشش یہ کرو کہ ٹوٹے نہیں بلکہ صلح ہو جائے, لیکن اگر بعض مرتبہ ایسی صورت ہو کہ ٹوٹنے ہی میں آپ یا خیر ہو تو خیر, اللہ نے اس کی بھی گنجائش رکھی اسی لیے تاکہ ضرورت اس کی بھی پڑ سکتی ہے. اور ایک سے زیادہ بیویاں اگر کسی کے پاس ہوں تو فرمایا کہ دل کے اعتبار سے تو تم انصاف نہیں کر سکتے, محبت دونوں سے برابر کرو, یہ کیسے ہوگا, محبت تو غیر اختیاری چیز ہے, اس میں تم ذمہ دار بھی نہیں ہو کہ محبت دونوں سے برابر کرو. چاہے محبت کی بھی ایک جو زیادہ ہو لیکن سلوک دونوں سے برابر کرنا ہوگا. یہ فرمایا مطلب خرچ کے اعتبار سے, رہائش کے اعتبار سے, کپڑے دینے کے اعتبار سے اور وقت گزارنے کے اعتبار سے برابری کرنا ضروری ہوگا, چاہے قلبی میلان کسی ایک کی طرف زیادہ کسی ایک سے کم ہو. ایک بات یہ فرمائی گئی کہ ایمان والوں کے ذمے ہیں کہ انصاف کی بات کرنا. کنو قوامین بالقسط, تم انصاف کو قائم کرنے والے ہو جاؤ. بہت معاملات میں, خاص طور پر ذاتی معاملات میں, خاندانی معاملات میں, دوستوں کے معاملات میں آدمی جھوٹی موافقت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے بعض مرتبہ. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صاف طور پر بتا دیں کہ میں انوالو نہیں ہو سکتا, غلط چیز میں میں ساتھ نہیں دے سکتا آپ کا. ضرورت پڑے گی تو میں حق بات بولوں گا, چاہے آپ کے خلاف ہو یا آپ کے فیور میں ہو. لیکن یا آپ یہ کہیں کہ میں آپ کا ساتھ ہی دوں اور اس طرح کی بات کروں, اور میں کہ یہ جائز نہیں ہے تمہارے واسطے. بالکل شہدا اللہ, چاہے یہ گواہی انصاف پر قائم رہنے کی اپنے خلاف دینی پڑ جائے یا اپنے والدین کے خلاف دینی پڑ جائے یا رشتے داروں کے خلاف دینی پڑ جائے, تب بھی انصاف کا دامن تو نہیں چھوڑ سکتے آپ. یہ مسلمانوں کو اس کی تاکید کی گئی. منافقین کی فضیحت اور ان کی مذمت کی گئی اور نفاق کے ناپسندیدگی کو ظاہر کیا گیا. نفاق جو ہے نا وہ دوغلے پن کو کہتے ہیں, اندر کچھ ہو اور باہر کچھ ہو. اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کا معاملہ یہ ہو کہ وہ اندر اور ظاہر اور اندر دونوں سے اللہ کو چاہنے والا ہو. بے حد سب سے زیادہ اللہ سے تعلق ہو اور اس کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو اور دین اس کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہو. عملی کوتاہی آدمی سے ہوتی ہے لیکن جذبات اور عملی اعتبار سے بھی کوشش تو پوری کرنی چاہیے, لیکن جہاں تک جذبات اور احساسات کا اور عقیدے کا تعلق ہے اس میں آدمی اندر کچھ اور باہر کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس کی بہت سخت وعید ہے اور فرمایا کہ جو سزا کافروں کے لیے ہے وہی سزا منافقین کے لیے, بلکہ منافقین کو جو سزا ہوگی وہ کافروں کو جہنم میں جا رکھا جائے گا, اس سے نیچے منافقین کو رکھا جائے گا. در کے اسفل میں وہ ہوں گے جہاں پہ کافر ہوں گے, اس سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے. نفاق اللہ کو اتنا ناپسند ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل اور ان کے پورے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا, جس میں مزید اس کی وضاحت اس سے پہلے کی گئی تھی تیسرے پارے میں, جہاں پر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہرگز عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا. یہ قرآن پاک کا اعلان ہے کھلا ہوا, وما قتلوہ یقیناً, اس کا کوئی ترجمہ دوسرا بن ہی نہیں سکتا. نہیں قتل کیا عیسیٰ کو یقینی طریقے پر. بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھایا ہے. ولیکن شبہ لہم, لوگوں کو اس میں شبہ ہو گیا ہے, انہوں نے مارا کسی اور کو سمجھا عیسیٰ کو, اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا. اس لیے حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کا یعنی صلیب کا جو عقیدہ ہے اس کی بیس ہی غلط ہے. ایسا ہوا ہی نہیں واقعہ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پہ چڑھائے جانے کا جو واقعہ ہے, صلیب کا جو نشان ہوتا ہے, یہ بیس ہی غلط ہے. قرآن صاف انکار کرتا ہے کہ یہ واقعہ ہی پیش نہیں آیا ہے. عیسیٰ کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا, وہ آسمان سے اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان سے نیچے اتاریں گے. اور کیسے اتاریں گے, کہاں اتاریں گے, اس کی تفصیلات حدیث میں بیان کی گئی ہیں. اور اتنا تفصیلی تعارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ان کے آنے کا کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کسی مسلمان کو ذرا برابر بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننے میں مسلمان کو ڈاؤٹ رہا اور کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تو ایمان باقی نہیں رہے گا, کیونکہ کسی بھی پیغمبر کا انکار نہیں کر سکتے ہم. ایمان کے لوازمات میں کیا ہے, جیسے حضور کو ماننا ایسے پچھلے تمام پیغمبروں کو ماننا. لا نفرق بین احد من الرسل, ایمان لانے میں تفریق نہیں ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے پہچاننے میں یہ امت کنفیوز ہو گئی اور نہیں پہچان کے ان کا انکار کر دیا تو جو انکار کرنے والے ہوں گے وہ کافر ہو جائیں گے. اس لیے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی ڈیٹیل بیان فرمائی ہے کہ کہاں اتریں گے, کیسے اتریں گے, کیا ان کی صورت اس وقت میں ہوگی, کیسے کیا کیفیت ہوگی, کہ سب تفصیلات ان کے بیان کی, شکل, صورت, وضع, خطا سب چیز سمجھائی گئی ہے تاکہ کسی قسم کا اجتماع نہ رہے. اس لیے بالکل کلیئر عقیدہ ہے اہل اسلام کا کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے, ان کو سولی نہیں دی گئی. ان کو دشمنوں نے مارنا چاہا, اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. اب قیامت کے قریب آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کو اتاریں گے اور قیامت کے قریب وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت کو اپنائیں گے. وہ خود اپنی انجیل والی, بائبل والی شریعت پر نہیں چلیں گے, بلکہ قرآن والی شریعت پر چلیں گے اور پوری امت مسلمہ کو متحد کریں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور پوری دنیا کے اندر اسلام ہی کی ترغیب سب کو دیں گے. اور یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ اس وقت کے جتنے اہل کتاب ہوں گے سب مسلمان ہوں گے. یہ بھی ہے ذکر ابھی, چھٹے پارے میں آج پڑھا گیا وہی من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موتی، جتنے اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے سب ایمان لے آئیں گے. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جس وقت وہ آئیں گے تو سب کو مسلمان بنا لیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے. البتہ جو مسلمان نہیں ہوگا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ جزیہ وغیرہ کا سلوک نہیں کرنے والے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہمت سیف اور ہمت اسلام، یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے. وہ طریقہ وہ حضرت عیسیٰ چلائیں گے، وہ اصول حضرت عیسیٰ آنے تک ہمارے لیے وہ اصول نہیں ہے، ہمارے لیے اصول وہی ہے جو پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، کہ ہم کو ایسا مارنے لڑنے کی پابندی مجبوری نہیں کی گئی ہے کہ تم کو لڑنا ہی پڑے گا. وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ آئیں گے سارے لوگوں کو مسلمان کریں گے، جو نہیں مسلمان ہوگا اس کو مجبور کریں گے مسلمان ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے.
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واثمها علينا. اللهم انا نسالك الثبات في الامر ونسالك العزم والتبس ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسالك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.